بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی فوج کی ذوالفقار 1403 مشترکہ جنگی مشقیں ہر لحاظ سے مثالی اور بہت کامیاب رہیں، مشقوں کے کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری کا بیان۔ استقامت کا اسلحہ ریڈ لائن ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تحریک حماس کا بیان۔ شام میں لوٹ مار اور غاصبانہ کارروائیوں کا صہیونی فوج کا سلسلہ جاری۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کی صورت میں ہی سرمایہ کاری آئے گی، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور بی جے پی حکومت عوام کے حق اطلاعات کے قانون RTI کو کمزور کر رہی ہے، ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس کا الزام۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹنگ ڈپٹی کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے ذوالفقار فوجی مشقوں کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وسعت فوجی دستوں کی مہارت اور کارروائیوں، ہتھیاروں کے تنوع اور فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ مشقیں مثالی ثابت ہوئی ہیں۔ ایڈمیرل سیاری نے بتایا کہ ذوالفقار مشقوں کے دوران خصوصی ٹریننگ انجام پائی۔ ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے بتایا کہ ان مشقوں کے ذریعے موجودہ اور مستقبل میں ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے راستوں کو آزمایا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان مشقوں کے نتیجے میں عوام کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی جنگ ارادوں کی جنگ ہے اور وہ ملک میدان جنگ میں زیادہ کامیاب رہتا ہے جس کا ارادہ زیادہ مضبوط ہو۔ حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ مضبوط ارادے کا حصول اللہ پر ایمان اور روحانی طاقت میں اضافے کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، جس پر ایران کی مسلح افواج میں خاص توجہ دی گئی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی جارحیت بلا استثنا پوری ملت اسلامیہ کو نشانہ بنا رہی ہے، عرب ممالک سے فلسطین کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قاہرہ اجلاس میں سنجیدہ لائحہ عمل کے ذریعے صہیونی حکومت کی غنڈہ گردی اور استکبار کا مقابلہ کرنے میں فلسطین کی حمایت کریں۔ انصار اللہ یمن نے عرب ممالک کے رہنماؤں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اس اجلاس میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے خلاف سخت موقف اپنائیں اور شہریوں کو بچانے اور غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا جنگ بندی کی خلاف ورزی، غزہ کی گزرگاہوں کو بند کرنے اور انسانی امداد کے داخلوں کو روکنے پر اصرار ایک خطرناک عمل ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے غزہ کے لیے امداد کی ترسیل کو روکنے کے صہیونی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اور اسے نسل کشی کے لیے بھوک کو حربے کے طور پر استعمال کرنے کا ایک خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے ایک بیان میں زور دیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکام کے اشتعال انگیز بیانات میں شدت کے ساتھ اس نئے فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو زندگی کی ابتدائی ضروریات سے محروم اور ان پر سخت حالات مسلط کر کے ان کے حق میں جان بوجھ کر بھیانک جرائم کے ارتکاب کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد عام شہریوں کا بنیادی حق ہے اور عالمی قوانین کے مطابق شہریوں کے اس حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی طرح کا استثنا یا قانونی جواز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صہیونی حکومت عام شہریوں کو انسان دوستانہ امداد سے محروم کر دے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے انسانی امداد کو مذاکرات میں سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے حربے کے طور پر ہی استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس قسم کے فیصلے جان بوجھ کر بھوک مسلط کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد ہے تاکہ بھوکمری کی وجہ سے شہریوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔ دریاسنا یونیسیف نے بھی ایک بیان جاری کر کے زور دیا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد روکے جانے سے وہاں کے بچوں اور خاندانوں کے لیے بڑی تیزی سے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے، اور ہم تمام فریقوں کو عالمی قوانین کی پابندی کی دعوت دیتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر عائد پابندیوں سے غزہ پٹی میں شہریوں کی جان بچانے کے آپریشن پر منفی اثرات پڑیں گے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے غزہ میں فائر بندی کے دوسرے مرحلے کو استقامت کو غیر مسلح کیے جانے سے مشروط قرار دیے جانے کے بارے میں صہیونی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ استقامت کا اسلحہ ریڈ لائن ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ استقامت کے ہتھیاروں کے بارے میں کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کے اسلحے کی بات بالکل بے بنیاد ہے، اور اس سلسلے میں غزہ کی تعمیر نو یا انسان دوستانہ امداد سے کوئی سودا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تمام فلسطینی تنظیمیں متفق ہیں، جن میں حماس بھی شامل ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو بھی ناقابل برداشت قرار دیا۔ حماس کی جانب سے یہ اعلان صہیونی وزیر خارجہ کے بیان کے جواب میں کیا گیا ہے، جنہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو استقامت کے غیر مسلح کیے جانے سے مشروط کیے جانے کی بات کہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ اور صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کیٹس کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو کی اطلاع دی ہے، اور کہا ہے کہ امریکی وزیر جنگ نے اس گفتگو میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اٹوٹ رشتے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ کی ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر جنگ نے اسرائیل کیٹس سے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ مفادات، علاقائی مواقع اور ترجیحی بنیادوں پر تل ابیب کی سیکورٹی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں امریکی وزیر جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اٹوٹ رشتے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ صہیونی حکومت کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کا 100% پابند ہے۔ بیان کے مطابق امریکہ کے وزیر جنگ اور صہیونی وزیر جنگ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایران علاقے کے لیے بدستور خطرہ ہے اور اس چیلنج کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے امداد کی ترسیل میں صہیونی حکومت کی جانب سے رکاوٹ کی حمایت کرتی ہے، اور امریکی حکومت نے اس کے لیے یہ بہانہ پیش کیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے نئے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور لبنان نے جنوبی لبنان سے اسرائیل کے انخلا پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے لبنانی صدر کے دورے کے خاتمے پر رپورٹ دی ہے کہ دونوں ملکوں نے لبنان کے تمام مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے انخلا پر زور دیا ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون کے دورے سعودی عرب کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں عرب ملکوں کے درمیان تعاون میں فروغ اور اہم علاقائی و عالمی مسائل کے سلسلے میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا گیا۔ بیان میں لبنان کے تمام علاقوں پر حکومت لبنان کے حق حاکمیت اور ملک کی فوج کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور لبنان نے زور دیا ہے کہ غاصب صہیونیوں کو لبنان کے ہر علاقے سے باہر نکلنا چاہیے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج شام کی بحرانی صورتحال سے ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں لوٹ مار اور جارحانہ اور غاصبانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ باخبر ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شام کے 23 علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کیا، جبکہ اسے شامی فوج کی جانب سے کسی بھی قسم کے رد عمل یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ شام کے نئے حکام قنیطرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بدلتے حالات سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔ ان ذرائع نے صہیونی فوج کی جانب سے بھاری تعداد میں شامی ہتھیاروں پر قبضے اور ان ہتھیاروں کو اسرائیل منتقل کیے جانے کی خبر دی ہے، اور کہا ہے کہ شامی فوج کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی دفاعی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، جبکہ صہیونی فوج نے شام کے 11 فوجی مراکز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق صہیونی فوج جبل الشیخ سمیت شام کے مختلف علاقوں میں فوجی اڈے قائم کر رہی ہے، جبکہ شام کی بحرانی اور آشفتہ صورتحال سے غلط فائدہ اٹھائے جانے پر شامی عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ صہیونی حکومت شام میں مسلسل توسیع پسندی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور صہیونی فوج شامی فوجی اڈوں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کی صورت میں ہی سرمایہ کاری آئے گی، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ حکومت کا 1 برس مکمل ہونے کے بعد کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحادی جماعتوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور اتحادیوں کی حمایت سے مشکل ترین لمحات گزارے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ آج تمام ادارے ایک ہی کشتی پر سوار ہیں، اور $5 ارب کے لیے آرمی چیف اور ہم دوست ممالک کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا سفر اسی وقت پرواز کرے گا جب شر پسند عناصر کا خاتمہ کریں گے، اور سن 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس نے پھر سر اٹھایا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے مرکزی حکومت پر حق اطلاعات قانون RTI کو کمزور کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے مرکزی حکومت پر ڈیٹا پروٹیکشن قانون کے ذریعے عوام کے حق اطلاعات کے قانون RTI کو کمزور کرنے کی کوششوں کا الزام لگایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک ارجن کھڑگے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ راشن کارڈ، منریگا اور عوامی بہبود کی اسکیموں میں دھوکہ دہی کرنے والوں اور سرکاری بینکوں سے قرض لے کر ملک سے فرار ہو جانے والوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے۔ فوربس جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں کئی امریکی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کے لیے امریکہ کی ہر طرح کی فوجی امداد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بلومبرگ نے بھی امریکی وزارت جنگ کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوکرین کے لیے منظور کی گئی تمام فوجی امداد کو ٹرمپ نے روک دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جب تک یوکرین قیام امن کے لیے کوشش اور اپنی نیک نیتی ثابت نہیں کر دیتا تب تک امریکی امداد کا سلسلہ بند رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔
شهر رمضان الذي
دعوت الہی.
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے. ماہ مبارک رمضان کے مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر ہے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا.
سبحان اللہ العظیم وبحمد سبحان اللہ العظیم وبحمد ولا حول ولا
سامن. ماہ خدا کے بہترین ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے گراں بہا ایام اور مواقع یہ ہیں کہ جنہیں ہم تلاوت قرآن اور اس میں تدبر کے ذریعے اس کے گہرے اور عمیق معارف و مفاہیم کو درک کر سکتے اور اپنی روح و جان کو اس کے چشمے زلال سے پاک کر سکتے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ اگر تلاوت قرآن تدبر اور غور و فکر کے ساتھ ہو. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ انسانوں کے خیالات و افکار جتنے زیادہ وسیع اور بصیرت جتنے زیادہ عمیق ہوگی, اس کے بارے میں جتنے زیادہ بحث و گفتگو ہوگی اور اس کا جتنا زیادہ جائزہ لیا جائے گا, اس کے اسرار تجلی پائیں گے اور نئے حقائق کھل کر سامنے آئیں گے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن بہترین راستے کی جانب رہنمائی کرنے والا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے انسان بصیرت اور حقائق کو درک اور حاصل کر سکتا ہے. اس کتاب کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اس کا ظاہر حکم اور دستور ہے اور اس کا باطن علم و آگہی ہے. اس کا ظاہر زیبا اور خوبصورت اور اس کا باطن گہرا اور عمیق ہے. قرآن کے اصول ہیں اور ہر اصول کی جڑ اور بنیاد ہے. اس کی حیرت انگیزیاں لامتناہی اور اس کے حقائق ہمیشہ نئے اور تازہ ہیں. اس کے آیات مشعل ہدایت اور حکمت کا سرچشمہ ہیں. بلا شبہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. قرآن کریم خداوند عالم کی شناخت کے سلسلے میں اعلیٰ ترین معارف الہی ہے اور اس میں اسماء و صفات الہی, اسرار توحید, سفیران و پیغمبران الہی کی خصوصیات, عالم غیب کے اسرار, انسانی معاشرے پر حکم فرما روایتوں, انسان کی شناخت اور اس کے انجام کار, اور پچھلے لوگوں اور آئندہ آنے والوں سے متعلق غیب کی خبروں پر مشتمل ہے. قرآن اسی طرح سماجی, قانونی, اقتصادی اور سیاسی نظاموں کا حامل ہے کہ جس کی انسان کو اپنی جاویدانہ اور دائمی سعادت و خوشبختی کے لیے ضرورت ہے. قرآن کی پیروی انسانوں کو ظالموں کی غلامی سے نجات دلاتی, انہیں جہل, خرافات اور شیطانی ہوا و ہوس سے دور کرتی, ان کو قلب سلیم عطا کرتی, ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا کرتی اور انسانی و معنوی اعلیٰ اقدار سے آراستہ کرتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان شناخت کے لیے دائمی و ابدی معیارات سے سرشار ہے. ان خصوصیات کی شناخت کے ذریعے قرآن کریم کی عظمت اور دیگر انوار الہی پر اس کی برتری واضح ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص مطلق تاریکی اور گھپ اندھیرے میں ہو تو اس کے لیے سب چیز یکساں ہوتی ہے, کیونکہ تاریکی میں اشیاء کی تشخیص اور راستے کا انتخاب ناممکن ہے. اب اگر ایسے میں تھوڑی سی بھی روشنی نظر آ جائے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. قرآن خود کو نور کہہ رہا ہے, ایک ایسا نور جو روشن اور ہدایت کرنے والا ہے. سورہ نساء کی آیت 74 میں ہم پڑھتے ہیں, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے انسانو, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے. قرآن میں غور و فکر سے انسان راہ راست کو پا لیتا اور ہدایت حاصل کرتا ہے, اسی لیے اسے نور کہا جاتا ہے. جس طرح سے کہ انسان کے وجود میں عقل ہدایت کرنے والی اہم ترین قوت ہے اور قرآن نے ہمیشہ اس پر تاکید کی ہے اور عاقلوں اور خرد مندوں کو عزت و توقیر بخشی ہے. انوار قرآن کے مغناطیسی میدان میں قدم رکھنے کے لیے یہ کتاب سب کو قرآنی آیات میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہے. قرآن میں تفکر, تدبر, حکمت و علم جیسے الفاظ کا استعمال اس حقیقت کا غماز ہے کہ آیات قرآن میں کاوش و تدبر کے ذریعے گہرے قرآنی حقائق و معارف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں دانشور حضرات اس حقیقت کو درک کر چکے ہیں کہ اس آسمانی کتاب میں جگہ جگہ ایسے بہت سے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف باطنی طہارت کے ساتھ ہی غور و فکر کے ذریعے منکشف کیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم سورہ سواد کی آیت 29 میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبرو آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ خداوند عالم نے اس آیت شریفہ میں قرآن کے نزول کا مقصد تدبر اور غور و فکر بیان کیا ہے تاکہ لوگ قرآنی آیات کو صرف اس کے مقدس کلامات سمجھ کر تلاوت نہ کریں اور اس کے حتمی مقصد کو فراموش نہ کریں۔ تدبر کے معنی تمام امور کے نتائج پر توجہ اور غور و فکر کرنا ہے۔ اس بنا پر آیات الہی میں تدبر، قرآن کریم میں غور و فکر اور اس کے پند و نصائح سے نصیحت قبول کرنا ہے اور حقیقی شناخت کو حاصل کرنا ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
پروردگار عالم کے کلام میں تدبر اور قرآنی حقائق سے پردہ اٹھانے کی سعی و کوشش وہ اہم ترین وسیلہ ہے کہ جس سے برکات الہی سے بہرمند ہونے کے حالات فراہم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بھی ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے کہ جو آیات الہی میں تدبر کے بغیر اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے دل زندہ اور حقائق سے سرشار ہو جائیں، ان سے فرماتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، قرآن آیات میں غور و فکر کرو کیونکہ قرآن میں غور و فکر دلوں کی بہار ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم سے انس کا اہم ترین اور بالا ترین مرحلہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ آسمانی کتاب فرد اور معاشرے کی ہدایت کے لیے گرابہ تعلیمات اور رہنمائیوں پر مشتمل ہے۔ ایسی صورت میں جب ان رہنمائیوں کی صحیح طور پر شناخت کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے تو پھر اس کا کچھ اور ہی رنگ ہوگا اور انسان برائیوں اور تباہیوں سے رہائی پا لے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سب کو قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پر عمل قرآن کے احیاء کا محور و اساس اور اس کی بنیاد ہے اور صرف قرآن کی تلاوت پر ہی اکتفا نہیں کیا جا سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو قرآنی بنائیں، ہم اپنے عمل کو قرآنی بنائیں، قرآن پر یقین کریں اور قرآنی وعدوں کو حق اور صدق جانیں۔ قرآن میں تدبر کے خود مراحل ہیں۔ قرآن کریم کے شان و عظمت کی شناخت قرآن میں تدبر کے مراحل میں سے ہے۔ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ جو واضح زبان اور الفاظ و کلمات میں اور کسی کجی و انحراف کے بغیر اس کے عظیم رسول پر نازل ہوا ہے تاکہ عالمین کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ قرآن حق ہے اور حق کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور اس کا نازل کرنے والا خداوند عالم ہے کہ جو بے مثل و بے نظیر ہے، اور اس کے لانے والے روح الامین، اور اس کے نزول کا مقام پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ ان دونوں کو اعلیٰ رتبہ مقام حاصل ہے اور انہیں نکات کا ادراک اور دل سے ان کو قبول کرنا ہی کلام خدا میں مزید تفکر و تدبر کی اہمیت کا باعث بنتا ہے۔ دوسری جانب عقل و خرد کا حامل ہونا اور راہ ہدایت میں اس سے بہرمند ہونا قرآن میں تدبر کی شرائط میں سے ہے۔ جیسا کہ خدا اندالم فرما رہا ہے کہ کتاب مبارک ہے جسے ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے تاکہ صاحبان عقل و خرد ان آیات کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان سے پند و نصائح حاصل کریں۔ اسی طرح قرآن پر صحیح تدبر اور عمل کے لیے دل سے زنگ کو دور کرنا تدبر کے دیگر شرائط میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہیں متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور منمانی تاویلیں کریں، حالانکہ اس کی تاویل کا حکم صرف خدا کو ہے اور انہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب کے سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح انسان قرآن میں تدبر اور اس پر عمل کے ذریعے سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ فاطر کی آیت 29 میں ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے۔ ملا صدرہ قدسہ سرہو سورہ واقعہ کے مقدمے میں کہتے ہیں، میں نے حکیمانہ کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن جیسے ہی ہماری بصیرت بیدار ہوئی تو خود کو حقیقی علوم سے خالی پایا۔ عمر کے آخری حصے میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ قرآن اور روایات محمد و آل محمد علیہ السلام میں تدبر کروں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ بے بنیاد تھا، کیونکہ ہم اپنی عمر کے دوران نور کے بجائے سائے میں کھڑے تھے۔ غصے سے میرا بدن سلگ اٹھا اور میرے دل میں آگ سی لگ گئی، یہاں تک کہ رحمت الہی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اسرار و رموز قرآن سے آشنا کر دیا، اور میں نے قرآن اور تفسیر میں تدبر کرنا شروع کر دیا۔ خانے وحی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھ پر در کھل گئے اور پردے کنارے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امید ہے کہ ہم بھی ماہ مبارک رمضان کے ان بے مثال دنوں میں، کہ جس میں ہم خدا کے مہمان ہیں، آیات الہی میں تدبر و تامل کے ساتھ کمال اور خدا کی ابدی و دائمی بہشت کی جانب قدم بڑھائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کبھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
यादों के झरोके।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اسفند، 4 رمضان المبارک اور 5 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ اسفن سن 1271 ہجری شمسی کو ایران کے ایک معروف محقق علامہ ذبیح اللہ محلاتی محلات شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی علوم انہوں نے اپنے آبائی شہر میں حاصل کیے، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے جید علماء کے سامنے زانوے تلمس طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ نجف اشرف میں 11 سال رہنے کے بعد وہ سامرہ چلے گئے، وہاں انہوں نے شیخ آغا بزرگ تہرانی کے درس سے استفادہ کیا۔ سن 1327 ہجری شمسی میں وہ تہران لوٹ آئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں ریاحین الشریعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 15 اسفند سن 1364 ہجری شمسی کو 93 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ پندرہ اسفن کو ایران میں یوم شجرکاری قرار دیا گیا ہے اور اسی دن قابل تجدید قدرتی ذخائر ہفتے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں درختوں کی شاخیں لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں اور ان کو شجرکاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ درختوں سے صحیح استفادہ کیا جائے اور شجرکاری کو فروغ دیا جائے تو پھر جنگل کی لکڑی نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوگی بلکہ درختوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ چار رمضان المبارک سن 576 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور کاتب، شاعر اور علم نحو کے ماہر ابن خراسانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 494 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی علاقے خراسان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے خراسانی کہلائے۔ ابن خراسانی تحصیل علم کی خاطر عراق گئے اور وہیں پر سکونت اختیار کی۔ ابن خراسانی کی تصنیفات میں ان کا 10 جلدوں پر مشتمل دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ چار رمضان المبارک سن 608 ہجری قمری کو قاضی سعید ابن ثناء الملک کے لقب سے مشہور مصری شاعر اور ادیب ابو القاسم ہبت اللہ بن جعفر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 545 ہجری قمری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تصنیفات میں ان کا دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس میں قصیدے اور غزل جیسی مختلف اصناف شامل ہیں۔ ابن ثناء الملک کے مشہور اشعار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور یوم عاشور کے بیان میں کہے گئے اشعار خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ پانچ مارچ سن 1815 عیسوی کو مسمیرزم کے بانی فرانز مسمیر کا انتقال ہوا۔ وہ 1733 میں پیدا ہوئے اور 1766 میں ویانا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے انسان پر ستاروں کے مقناطیسی اثرات کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا اور تمام انسانی امراض کا علاج مقناطیس سے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقناطیسی مادہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ مسمیر کے اس نظریے کے چند کامیاب تجربات کی وجہ سے جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ناقابل علاج امراض میں مبتلا افراد ان کے پاس آنے لگے۔ ویانا کے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باعث انہیں ویانا چھوڑ کر پیرس جانا پڑا، جہاں اس طریقے علاج نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ مسمیر نے اپنے اس طریقے علاج کو اینیمل میگنیٹزم یا ہپناٹزم کا نام دیا۔ مسمیر کو پیرس میں بھی ڈاکٹروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پیرس بھی چھوڑ دیا اور اپنی باقی عمر گوشے تنہائی میں بسر کی۔ پانچ مارچ سن 1827 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر طبیعت الیسانڈرو وولٹا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھیں اور الیکٹرو میٹر مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وولٹا نے برقی بیٹری بھی ایجاد کی جو انہی کے نام سے معروف ہے۔ آج کل بجلی کی اکائی کو وولٹ کہا جاتا ہے۔ پانچ مارچ سن 1953 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے امیر حکمراں جوزف اسٹالن کا 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ کمیونسٹ نظریات سے متاثر ہو کر بولشیوک سے جا ملے تھے۔ 1913 عیسوی میں زار روس کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے الزام میں سائبیریا جلا وطن کیے گئے۔ 1917 عیسوی میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی تک اسٹالن سائبیریا میں رہے۔ لینن کی حکمرانی کے دوران اسٹالن اہم عہدوں پر فائز رہے اور لینن کی موت کے بعد کمینوف اور زینیو کے ساتھ سوویت یونین کی قیادت میں حصہ دار بنے، تاہم 1927 میں اپنے دیگر جماعتی حریفوں کو برطرف کر کے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کے بلا شرکت غیر سربراہ بنے۔ اسٹالن نے پارٹی اور اس کے باہر اپنے مخالفین کو بے دردی سے چن چن کر راستے سے ہٹایا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت عظمیٰ اور فوج کی قیادت بھی خود سنبھال لی۔ پانچ مارچ سن 2016 عیسوی کو امریکی کمپیوٹر انجینئر اور ای میل کے موجد رے ٹاملنسن کا انتقال ہوا۔ وہ 23 اپریل سن 1941 عیسوی کو ایمسٹرڈیم نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1971 عیسوی میں جب وہ بوسٹن میں ایک تحقیقاتی کمپنی میں کام کرتے تھے پہلا ای میل سسٹم ایجاد کیا۔ رے ٹاملنسن نے ماڈرن سوشل میڈیا کی تشکیل کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کی بنیاد پر متعدد انعامات حاصل کیے۔ اپنے 75ویں یوم پیدائش پر رے ٹاملنسن کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تامین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے،
تو بچاتا اور آزماتا ہے، عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے۔ Thank you.